عمل ہو ایسا کہ دنیا کہے سبحان اللہ، وہ گفتگو ہو کہیں سب کے سب جزاک اللہ، تم اپنی فکر میں احساس یہ جگہ کے جیو،
حسین والے ہو تم اپنا سر اٹھا کے جیو۔
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا اشرف الاولین والآخرین۔ نبینا نبی الرحمہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون۔ آپ برادران ایمانی، مسجد خدا میں، خانہ خدا میں قصد قربت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے، اسلامی موضوعات ہے، اور انشاءاللہ آپ حقیقی مسلمان ہیں، حقیقی مومن ہیں، لیکن یہ موضوع انسانوں کی ضرورت ہے، قرآن میں ہے، کسی وقت ہم اس سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اسلامی تعلیم، قرآن و سنت کے تعلیم کو دہرانا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، تاکہ زندگی میں کبھی اس امتحان میں ہم پڑ جائے تو اس امتحان میں سرخرو ہو کر نکل سکے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے: وما یؤمن اکثرہم، اکثر ایمان لانے والے، وما یؤمن ایمان نہیں لاتے، اکثرہم اکثر ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ایمان لانے والوں کا اکثریت کیا ہے؟ الا وہم مشرکون، وہ بھی مشرک۔ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک شرک ظاہری ہے جس کے بنا پر آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ظاہر اس کے اپنے معیارات ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر فرماتا ہے ایمان لانے والوں کے اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے، مگر ان کے وہ مشرک، ایمان لانے والے بھی مشرک۔ حقیقتاً ایمان یعنی خدا پرستی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خدا پرستی، بندگی خدا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو، اطاعت کرو اپنے پروردگار کی، پالنے والے کی۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، خدا نے تمہیں خلق کیا، عدم سے وجود میں لایا، خلق کرنے کے بعد تمہیں پالتا ہے خدا۔ دیکھیے، جیسا ہی شکم مادر میں ہے، ایسا باپ کا انتظام کیا ہے، جس کے پاس عقل ہے، جرأت ہے، جسمانی طاقت ہے، شجاعت ہے، ایسی ماں کا انتظام کیا ہے، جس کے پاس محبت ہے، شفقت ہے، اور مادرانہ صفات ہے۔ پھر جیسے ہی یہ بچہ شکم میں پلنے لگتا ہے اس بچے کے اندر سر کے بال تک کے رنگ اپنے آبا و اجداد اپنی ماں اور ماں کے آبا و اجداد سے ارث میں ملتا ہے. دیکھیے اس کی روحانی صفات بھی کافی حد تک والدین کی طرف سے والدین کے آبا و اجداد کی طرف سے ارث میں اور اس کی جسمانی صفات بھی ارث میں اور پھر شکم مادر میں پلتا ہے. جب دنیا میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ماں کے پاس دودھ کا انتظام ہو شیر مادری کا انتظام ہو کیونکہ یہ بچہ کیا ہے اتنا کمزور ہے کوئی اور کھانا کھانے کا قابل نہیں ہوتا ہے. ماں کا دودھ بہترین غذا کامل ترین غذا ہے بچہ کے لیے. معدہ بھی کمزور ہے دانت بھی نہیں ہے ایسا انتظام کیا. اور دنیا میں آنے کے بعد جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں ویسے ویسا اس کے دانت نکل آتے ہیں. والدین کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ بچے پر فدا ہو جاتے ہیں. آپ قرآن میں دیکھتے ہیں بچوں سے نہیں کہتے ہیں والدین سے نہیں کہتے بچوں سے محبت کرو, بچوں سے کہتے والدین سے محبت کرو. کیوں؟ والدین کے اندر اتنی محبت ہے بچوں کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجبوری کی حد تک یعنی مجبور ہے والدین کہ بچوں کی کیا کرے خدمت کرے. بس اوقات روایات نے روکا ہے احادیث نے کہ بھئی بچوں کی وجہ سے جہنم تو کم از کم مت جاؤ, اتنا پیسے جمع کرو بچے عیش کریں گے تم جہنم جاؤ گے. یعنی اس حد تک ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا خود کو روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنا حد سے آگے نہ بڑھو کہ ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کر کے تم کہاں جاؤ گے جہنم جاؤ گے بچے عیش کریں گے. لیکن والدین سے کہا ہے بچوں سے کہا ہے والدین سے محبت کرو ان کے شکریہ ادا کرو وغیرہ وغیرہ, اوہ تک نہ کہو ناراحتی کے اظہار تک نہ کرو. یہ انتظام الہی ہے بچوں کے لیے. دیکھو پالنے والا ہے خدا, بچوں کو پالنے والے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے سسٹم بنایا پھر لڑکپن بچپن جوانی بڑھاپا تک یہ سلسلہ خود بخود آگے بڑھتا ہے. روحانی لحاظ سے خدا نے عقل دی ہے فطرت دی ہے انبیاء الہی کو بھیجا ہے ائمہ اطہار کو ذمہ داری دی ہے اور پھر ہر مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کے روحانی تربیت کرے خدا کی طرف ہدایت کرے رہنمائی کرے خدائی بنائے. اعبدوا ربکم عبادت کرو یہ تمہارا پالنے والا ہے تمہارے روح کی بھی پالنے والا تمہارے جسم کی بھی پالنے والا تمہارے پالنے کی تمام ضرورتیں اس نے تیار کیا ہے. الذی خلقکم تمہیں خلق کیا ابھی تمہیں پال رہا ہے اس کی عبادت کرو. عبادت بھی تمہاری مفاد میں ہے تمہاری عظمت اسی کی عبادت میں ہے. یعنی عبادت وہ شاہراہ ہے کہ جس پر چل کر انسان انسان کامل بن جاتا ہے انسان مقصد تخلیق تک پہنچ جاتا ہے انسان اشرف مخلوقات بن جاتا ہے انسان خدا کے حقیقی بندہ بن جاتا ہے انسان مظہر صفات خدا بن جاتا ہے انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے پھر انسان فرشتوں کا مسجود ملائک ہو جاتا ہے فرشتوں کا معلم انسان ہے پیغمبر ہے ائمہ ہے حضرت آدم ہے. تو یہ مقام تک انسان کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے تربیت کے حوالے سے. اب اس خدا پر ایمان لانے کے بعد تین خدائیں ایسی ہے کہ ہم ان کو زیادہ مانتے اللہ سے. یعنی تین بتوں کو ہم مانتے ہیں تین بتوں کی پوجا کرتے ہیں بظاہر خدا کی پوجا کرتے ہیں حقیقت میں تین بتوں کی، ایک نفس عمارہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن فرماتے ہیں حبیب آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود قرار دیا ہے. خواہشات معبود، دیکھو میری خواہش کچھ کہتی ہے، خدا کچھ اور کہتا ہے. خواہش کی بات سنتا ہوں یا خدا کی بات سنتا ہوں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقط عبده، جو کسی بولنے والے کی بات مانتا ہے در حقیقت اسی کی عبادت کرتا ہے. فإن كان من الله، اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو خدا کی عبادت کرتا ہے، بولنے والے غیر خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو غیر خدا کی عبادت کرتا ہے. تو اس آیت میں خدا فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا خواہشات، خواہشات نفسانی، اس کو اپنا معبود قرار دیا ہے. خواہشات کو خدا نے دیا ہے، بہت عظیم نعمت ہے. لذتیں، مزے لینا، زندگی میں خوشیاں، یہ سب اسی سے ہے. لذتیں نہ ہو، خواہشات نفسانی نہ ہو تو آپ پھنس جائیں گے، بے مزہ ہوگا کافی حد تک. لیکن اس کو معبود بنانے کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ اس حد تک خواہشات کی غلامی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس خواہشات کو معبود بناتا، خدا کی جگہ پر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا، خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. جنسی مسئلہ ہو، خدا نہ کرتا، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال دینے میں، انتہائی حسین لڑکی ہو تو کیا ہوتا ہے، ممکن ہتھیار ڈال دے، بے بس ہو جائے اس کے سامنے. خدا کہتا ہے لا تقربوا الزنا، لیکن بے بس ہو جائے، کم از کم نگاہوں کے حد تک کیا ہے، بے بس ہوتا ہے، یعنی گر جاتا ہے اس کے سامنے، سجدریز ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی انا ختم ہو جاتی ہے، استقلال نہیں رہتا ہے، اپنے پاس اپنے آپ کی حفاظت کی کوئی طاقت نہیں رہتی ہے. یہ نفس کی خواہشات، مال کے لحاظ سے 1 کروڑ 2 کروڑ، ابھی ہمیں ایسا خواب کی بات کر رہا ہوں میں، اگر مل جائے تو بالکل ختم، ٹوٹ جاتا ہوں، اصول ٹوٹ جاتے ہیں، نماز قضا ہو جائے گی. دوست و دشمن بدل جاتے ہیں. خواہشات نفس، خواہشات نفس، نفس سے انسان جو کچھ چاہتا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، قوم قبیلہ ہے، جو نفس کی چاہتیں ہیں اس کے سامنے، وہ خود بری چیز نہیں ہے، یہ سب کے سب ضروری ہے. نفس کی چاہتیں دو قسم کی چاہتیں، روحانی چاہتیں، جسمانی چاہتیں. جسمانی چاہتیں جو زیادہ مضمون مانے جاتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. انتہائی کھانا پینا، شادی، مال دولت، چاہت، یعنی میں چاہت کی بات کر رہا ہوں، انتہائی ضروری ہے. یہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے بندہ بننا منع ہے، خدا کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھک جانا. جب اس کی باری آتی ہے خدا کو چھٹی کر دینا. بعض اوقات جو غیر مذہبی این جی اوز ہوتے ہیں، یا کیا نام ہے، تنظیمیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسا آزمانے کے لیے بالکل مذہبی پروگراموں کے مقابل میں رکھتے ہیں. وہ نہ رکھے بھی کر سکتے تھے، مذہبی پروگرام اس وقت یا نماز کے وقت، یہ ان کا اپنا پروگرام کسی اور وقت، لیکن یہی دیکھنا ہے کس کے سامنے جھکتا ہے. یہ وہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی اگر خدا کو چھوڑ کر ہمارے سامنے جھکے تو یہ ہمارا آدمی ہے، یہ اگر ہم پر خدا کو ترجیح دیتا ہے ہمارا آدمی نہیں ہے. ہارون رشید کا واقعہ معروف ہے، خراسان کا والی تھا، معروف آدمی ہے، ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ رمضان میں دوپہر کو، آپ جانتے ہیں ہارون رشید خلیفہ ہے، خلیفہ یعنی کیا، میں پیغمبر کے جانشین ہوں، اسلام کے علم بردار ہوں، اسلام کو نافذ کرنے والا میں ہوں، یعنی پیغمبر کے خلیفہ، اتنا بڑا مدعی ہے۔ اب اس کا والی خراسان، خراسان بہت بڑے صوبوں میں سے، دوپہر کو وقت ایک آدمی اس کا دوست پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کہا کہ، تو اس نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، کہا کہ امیر شاید بیمار ہوگا، لہٰذا میں تو بیمار نہیں ہوں، روزہ توڑنے کی کوئی جواز میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں میں کوئی بیمار نہیں ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اس کے باوجود کھا رہا ہوں۔ کہا یہ کیسا؟ کہا کہ میں تم کو داستان سناتا ہوں۔ داستان سنایا، ایک رات ہارون نے مجھے بلایا، اب رات کو اب جب بلاتا ہے تو مارنا ہی ہے، جان سے مارنا ہے، قتل کرنا مد نظر ہوتا ہے، تو توبہ وغیرہ کر کے میں گیا ہارون کے پاس، تو ہارون نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنے محبت کرتے ہو؟ کہا مال دولت یہ سب سے زیادہ، دنیا و مافیہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا واپس جاؤ۔ گھر پہنچتے ہی دوبارہ بلاوا آیا، تو اس دفعہ زیادہ توبہ کیا، بھئی دوبارہ بلانے کے مطلب کچھ اہم چیز ہے، خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر وہی پوچھا، کہا کتنے محبت کرتے؟ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بال بچے، بیوی، اولاد، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہا واپس جاؤ۔ پھر دوبارہ بلایا تیسرے دفعہ، اب میں نے تو غسل کر کے کیا نام ہے، کفن پہن کے چلا گیا، اب جب گیا تو اس نے بھی احساس کیا، کہا کہ تم کتنے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے دین سے بھی زیادہ، دین سے بھی زیادہ۔ پھر اپنے غلام سے کہا کہ تم اس غلام کے ساتھ جاؤ، جو یہ کہے گا اس پر عمل کرو۔ میں گیا، کمر کھولا، 20 سادات تھے، سب کے سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے کمرے میں 20 سادات تھے، ان کے بھی سر قلم کیا۔ تیسرے کمرے میں 20 سادات تھے، ان کے بھی سر قلم کے۔ آخر میں ایک بوڑھا تھا سید، اس نے کہا تم نے اتنے سادات قتل کیا، کل علی اور فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ میں کام تو گیا لیکن بہرحال ابھی اتنا بڑا جرم کر چکا ہوں، اب جہنم یقینی ہے تو اسی دنیا سے مزے لینا ہے۔ دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، اگر دین پر بھی ترجیح دے دے پھر اس سے کام لیں گے۔ یہی ابھی بھی ہمیشہ خدا پر جب ترجیح دیں گے ان کو تو کیا ہے، یہ ان کا آدمی بنے گا، جب تک خدا کو باقی پر ترجیح دیتا ہے تو ان کا آدمی نہیں بنے گا۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، حبیب آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود خدا نے گمراہ کیا، یہ جانتا ہے خدا ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گیا، یعنی عملاً گمراہ ہو گیا، مقام عمل میں ایک گمراہ آدمی کی طرح کام کرنے لگا، علم نے کچھ اثر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، عملی ہے، جب لذت کے سامنے جھک جائے، لذت کے سامنے بالکل ہتھیار ڈال دے تو یہ بری بات نہیں، لذات کو اپنانا، لذات کے لیے کام کرنا، لذات کے سامنے سجدہ ریز ہونا، خدا پر اس کو ترجیح دینا، یعنی دنیا، نفس پرستی، نفس کی پرستش کرنا، نفس کی پوجا کرنا، یہ شرک ہے، باطنی شرک ہے۔ جو نفس کی پوجا کرتا ہے خدا کی پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ ٹکراؤ کے وقت یہی مسئلہ، عمر سعد کا کیا ہوا، یہی ہوا نا، مسجد میں اس کبوتر کہلاتا تھا، مسجد کا، اس حد تک مسجد میں بیٹھتا تھا، لیکن کربلا اور ری کی بات آئی تو پھر خدا پر کیا ہے، ترجیح دی، خواہشات نفسانی کو. ولی فرئی قرت عینی, حسین کو شہید کرنا گناہ ہے لیکن میرے رئی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہماری رہنمائی فرما. زندگی کے ہر مرحلے میں یہ آ سکتا ہے, چھوٹے بڑے وہ سب بیوی کے ساتھ جھگڑے میں ممکن ہے. میرے ایک انا میں مرد ہوں, میری بات چلنی چاہیے غلط کیوں نہ ہو. یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں. ہم امتحان میں, اس امتحان میں دیکھنا ہے کہ ہم حق کے بات مانتے ہیں یا انا کے بات, نفس کے بات, خواہشات نفسانی کے بات مانتے ہیں. وہ بھی کس حد تک, اعلیٰ درجہ تو وہی ہے کہ صرف خدا ہی مد نظر ہو, لیکن کم از کم جنت جانے کے لیے کم از کم کیا ہے, یہ ہے کہ واجبات شریعت کو مد نظر رکھیں, محرمات شریعت کو مد, یہ کم از کم معیار ہے. یا نفس کی پیروی کرنے میں بے لگام نہ ہو, ایک حد تک نفس کی پیروی کرنا ہے. وہ کون سا حد ہے؟ واجبات و محرمات شریعت. جہاں تک شریعت بہت سے جگہوں پر نفس اجازت دیتا, جائز چیزیں بہت ہیں, ان سب میں آپ نفس کی پیروی کر سکتے ہیں, لیکن جہاں اس حدود سے باہر جائے پھر پیروی کرنے کا معنی کیا, خدا پر ترجیح دینا ہے لذات کو, لذائز دنیا کو. یہ ایک اہم چیز ہے, یہی بنیاد ہے انسان کے انحراف کا. اگر انسان نفس کی بات ماننے لگا, خدا کی بات نہ مانے, تو پھر دوسرا بت بھی آتا ہے, اس کی پوجا کرنا پڑتا, وہ دنیا ہے. کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے, کربلا میں کوفہ سے آنے والے عام طور پر محب اہل بیت تھے. میں نہیں کہتا ہوں شیعہ تھے, کربلا کے میدان میں یہ جو لشکر ابن زیاد تھا ان میں شیعہ ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. خود امام نے فرمایا کیا ان کو خطاب کر کے, یا شیعہ آل ابی سفیان, تم آل علی سفیان کے کیا ہو؟ شیعہ ہو. لیکن کوفہ میں 90% سے زیادہ محب اہل بیت تھے, اور بس اوقات محبین کو شیعہ بھی کہتے تھے, لوگ کہلاتے تھے, کیونکہ بنو امیہ کی سیاست تھی کہ جو آدمی بھی فضائل اہل بیت بیان کرے یا اہل بیت کو خلافت کا شائستہ سمجھے اس کو شیعہ کہتے تھے, تاکہ کیا ہے دوسرے مسلمان ان پر اعتماد نہ کرے. خلاص ایک سازشیں تھی وہاں پر. تو شیعہ ایک وہی تھے ہم جیسا اعتقادی شیعہ, دوسرا وہ تھے جو اہل بیت کو بنو امیہ پر ترجیح دیتے تھے خلافت کے لیے, کہتے تھے خلافت کا شائستہ کون ہے؟ اہل بیت ہے. اور تیسرا وہ گروہ جو محب تھے, تو 90% محب تھے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے, یزید کے ساتھ گئے, فرزان نے کیا کہا, دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار آپ کے خلاف ہے. فرزان عراق کی بہت اہم شخصیت, اس نے کہا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک, دل آپ کے ساتھ ہے ان کے, اور ان کی تلوار آپ کے خلاف چلے گی. ابھی بھی ہمارے حالت یہی ہے, سارے مسلمان کے دل مسلمانوں کے ساتھ ہے, تلواریں امریکہ کے ساتھ چلتی ہے, اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں, ایسے ہے نہیں ہے؟ بال امتحان کے وقت معلوم ہوتا ہے. تو اب ایسے لوگوں کی صفت کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں اب مولا کے ساتھ بھی مسلمان, اس طرح بھی مسلمان. وہ تو حسین کے فضائل کو انہوں نے سنا تھا, محب حسین تھے, چاہے امامت کو مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو, فرض کرے آپ محب تھے, فضائل حسین کو بھی جانتے تھے, کمالات حسین کو بھی جانتے تھے. حسین کوفہ میں رہے تھے, اور اصحاب پیغمبر ایسے تھے جنہوں نے دیکھا تھا پیغمبر کس طرح سے حسین کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اور کتنے آیات ان کے شان میں نازل ہوا ہے ان سب کے معلوم ہونے کے باوجود اس طرف کیوں گئے؟ مولا یہی فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے بندے، عبید عبد کا جمع، عبد غلام کو کہتے ہیں. ہمارے جو وہابی گروہ ہے، تکفیری گروہ ہے، کہتے کسی کا نام عبد الحسین، عبد العلی، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسن نہ رکھے، یہ مشرکوں کا نام ہے، صرف عبداللہ. لیکن پورا کے پورا عملاً غلامی کرتے ہیں امریکہ کے، اس پر کوئی اعتراض؟ عبد غلام کو کہتے ہیں، مقام عمل میں حقیقتاً غلامی کرنے پر اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ کسی علاقے پر قبضہ کر کے مردوں کو غلام بنانا، عورتوں کو اسیر بنا کر کنیز بنانے کو جائز سمجھتے ہیں، غلام بنانا جائز سمجھتے ہیں، غلام کا نام رکھنا شرک سمجھتے ہیں. بل خدا ہدایت کرے، دیکھو غلام کا نام رکھنا مشرکانہ عقیدہ ہے، نہ رکھو. لیکن واقعاً غلام بنانا، کہ تو واقعاً غلام بنانا صحیح ہے، کافر پر حملہ کرو اس کو غلام بناؤ. عراق کے سنجار پر ایزدی عورتوں کو کنیز بنایا سب کو. تو یہ عبد غلام کو کہتا ہے، عبید اسی کے جمع ہے، لوگ کیا ہے؟ غلام ہے دنیا کی، دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے ہیں. ظاہر ہے خدا اور دنیا میں ٹکراؤ ہو تو، عمر سعد وہی تھا نا، دنیا کو ترجیح دیا خدا پر. الناس عبید الدنیا، یہی فرق ہے. کیوں ایک گروہ حسین کے مقابل میں، وہ دنیا کے بندے تھے، ایک گروہ حسین کے ساتھ ہے، وہ خدا کے بندے تھے. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، دین زبان کے حد تک ہے. یحوطونہما بدرت بہ معاشہم، جب تک زندگی چل رہی ہے، معیشت چل رہی ہے، تب تک دنیا کو بھی دین کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. فإذا محصوا بالبلاء، جب امتحان سے دوچار ہو جائیں گے تو حقیقت سامنے آئے گی. قلت دیانون، دیندار کم ہی رہ جائیں گے. تو یہ دوسرا بت جس کے ہم پرستش کرتے وہ دنیا، دنیا کی پرستش کون کرتے؟ وہی لوگ کرتے جو نفس امارہ کی پوجا کرتے ہیں. نفس امارہ کے خواہشات کس چیز کے ذریعے پورا ہوتے؟ دنیا کے ذریعے. نفس امارہ کے خواہشات، دنیا کیا ہے؟ حکومت. دنیا کیا ہے؟ لذتیں ہیں. دنیا کیا ہے؟ بیوی ہے. دنیا کیا ہے؟ بچے ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں، مال دولت وغیرہ شہرت، سب دنیا ہے. اب ان کی غلامی کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو نفس کے پوجا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے نفس کے خواہشات دنیا کے ذریعے پوری ہوتی ہے. دنیا اپنانا صحیح ہے، حدیث میں نعم المال الحلال للرجل الصالح، مال حلال صالح آدمی کے لیے ہے، خدا نے مال حلال خلق کیا صالح آدمی کے لیے، ٹھیک ہے. مال میں کوئی برائی نہیں ہے. مال کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کے پاس مال و دولت. حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، سب سے بڑی حکومت حضرت سلیمان کے پاس تھی، انسانوں پر بھی اور جنات پر بھی. علیہ السلام کی حکومت آج کل کے 30 حکومتوں کے برابر. امام زمانے کی حکومت عالم کی سب سے بڑی حکومت ہوگی. دنیا والے سب سے زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں سیاسی امتحانات میں، یعنی سارے جرم، سارے جنایت، سارے گناہ، ساری بربریت، ساری حیوانیت، سارے ستم ظلم کہاں پر ہوتے؟ سیاست میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ سیاست انسانی بتاتا ہے کیا، کہ یہ انسان سیاست میں آ کر، معمولی انسان میں نہیں، بڑے بڑے جو سیاست میں آنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں. لیکن یہی سیاست، یہی حکومت امام حضرت سلیمان کے لیے کوئی نقصان دہ، علی کے لیے کوئی نقصان دہ، امام زمانے کے لیے کوئی نقصان دہ، پیغمبر خدا کے لیے نقصان دہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ نفس کے غلام نہ ہونے سے حکومت مل جائے خدا کے راہ میں، مال مل جائے خدا کے راہ میں، اولاد بھی خدا کے راہ میں، یعنی جتنی دنیا مل جاتی ہے
اس دنیا کو معبود نہیں بنائیں گے، خدا کو معبود بنائیں گے، دنیا کو اس وقت تک اپنائیں گے جب تک خدا کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ لیکن عام طور پر ہمارا کیا ہے، دنیا خود بری چیز، دنیا میں زندگی کرنا اگر بری ہو تو سب سے زیادہ زندگی حضرت نوح نے کی ہے، 2500 سال بعض روایت کے مطابق، پھر امام زمانہ 1000 سال سے زیادہ۔ دنیا میں زندگی کرنا بری چیز نہیں، حکومت بری چیز نہیں، سب سے بڑی حکومت حضرت سلیمان امام زمانہ کی۔ دنیا میں دولت بری چیز نہیں ہے، دولت بری چیز نہیں، مولا علی خود بڑے دولت مندوں میں سے تھے، ٹھیک ہے خدا کے راہ میں انفاق کرتے تھے لیکن بہت بڑے دولت مندوں میں سے تھے، اپنی ذاتی زحمت کے نتیجے میں اسے دولت حاصل کی تھی۔ اور ازواج بھی بری چیز نہیں، پیغمبر نے جان بوجھ کر اسلام نے اس کا ایک حکمت، کئی حکمت ہے، ایک حکمت یہ تھا 8-9 بیویاں بھی ایک ساتھ رکھا، بس شادی کرنا ازواج رکھنا بھی دنیا مضمون دنیا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی برا نہیں، صرف یہ ہے کہ ان دنیاوی نعمتوں کو اپنانے میں خدا کی مرضی کو سامنے رکھ کر اپناتے ہیں یا خدا کی برخ۔ علی فرماتے کیا، اگر پوری دنیا مجھے دی جائے، ایک چونٹی کے منہ سے جو کی دانہ چھیننے کے لیے، جو کے دانہ کے چھلکا چھیننے کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے بندہ نہیں ہے، حکومت یعنی دین یہی کہتا ہے تم پوری دنیا کو، دنیا کے نعمتوں کو اپناؤ لیکن دنیا کا آقا بن جاؤ، مالک بن جاؤ۔ ایک عہدہ مل رہا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے سارے گناہ کرنا، سازشیں کرنا، قتل کرنا، رشوت دینا، رشوت لینا، آپ وزیر اعظم تو بہت اوپر کی بات ہے، کوئی معمولی سے عہدے کے لیے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، دنیا کی بندگی کرنا ہے، لیکن جو آپ دنیا کے سامنے پہنچ کر اپنی انسانیت کو مت بھول جاؤ، اپنے مقصد تخلیق کو مت بھول جاؤ، اپنے حدود کو، حدود الہی کو پار مت کرو، تو اس وقت کیا ہے، دنیا پرستی نہیں ہے۔ دنیاوی مفادات کے لیے اگر حدود الہی کو نظر انداز کریں گے تو دنیا پرستی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد پر، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں کیا کرتے ہیں، حوریہ ہوتی ہے، تو دنیا کی عورتوں سے وہ زیادہ حسین ہے، حسین کیا، کوئی نسبت موازنہ نہیں ہے۔ تو کیوں، اگر خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا برا ہو تو وہاں پر حوریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حکومت یہاں پر تو ہمارا حکم کرتے ہیں، کل معذور ہو جائے کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جنت میں ارادہ کرو، آپ کے ارادے کے ساتھ درختیں وجود میں آ جاتی ہیں، محلات وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں اس کا ہزار برابر بھی کہنا اتنا صحیح نہیں ہے، آخرت میں موجود ہے۔ بس نہ لذتیں بری چیز ہے، نہ شادیاں بری چیز ہے، نہ طاقتور ہونا بری چیز، سب کے سب آخرت میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا، یہ جو باتقوا لوگ ہیں دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، آخرت میں انبیاء کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بس دنیا کی نعمتیں بری چیز نہیں ہیں، خدا نے انسان کے لیے خلق فرمایا، لیکن خدا نے فرمایا تمہارے لیے خلق فرمایا، تم اس کا غلام مت بنو، اس کا آقا بن گو۔ انسانوں کے مشکل یہی، کمیونسٹ لوگ کہتے تھے کہ انسانی معاشروں کو اصلاح کرنے کے لیے کیا کریں، کوئی شخص کسی مال کا مالک نہ رہے، کوئی آدمی کسی مال کا مالک نہ رہے۔ لیکن لوگوں نے پھر ٹھکرایا تو سوشلزم وجود میں آیا، کہتے تھوڑا سا مال کا مالک رہ سکتے، ہمارے مرحوم بھٹو اسی کی حمایت کرتے تھے، اس وقت بھٹو کے بعد نہیں، پورا عالم اسلام میں یہ ہوا چلی تھی۔ تو کوئی شخص کہتے وجہ کیا ہے، مال رکھنے کی وجہ سے یہ برائیاں آتی ہے، مال رکھنے کی وجہ سے یہ برائیاں آتی ہے، تو کوئی شخص کسی مال کا مالک نہ ہو، برائیاں بھی ختم ہوگی۔ لیکن حقیقت میں دین نے کیا کہا؟ نہیں مال نہیں ہے، تمہارے نفس ہے، تمہارے کیا ہے؟ نفس ہے. نفس کو پاک کرو سب پاک ہو جائے گا، نفس ناپاک ہو سب ناپاک ہو جائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تبدیلی چاہتے ہیں، نفسوں میں تبدیلی لاؤ، نفس کو پاک کرو دنیا پاک ہو جائے گی، نفس پاک کرو تو دنیا پاک ہو جائے گی. کسی اداروں کو دیکھیں، ایک اچھا پاکیزہ انسان اس کو سنبھالے وہ پورا ادارہ پاک ہو جاتا ہے، ناپاک سنبھالے پورا ادارہ ناپاک ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے اسلام کے ساتھ امامت کا انتظام کیا، اسلام کی افادیت اس وقت برقرار رہے گی جب تک امامت کے ساتھ چلے. کیوں؟ چلانے والا صحیح نہ ہو تو صرف کیا ہے، قانون صحیح ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، قانون کو چلنا ہی نہیں دے گا جب چلانے والا صحیح نہ ہو. تو دنیا عرض کیا، بس دنیا کی نعمتوں میں کوئی برائی نہیں، تمام نعمتیں خدا نے انسانوں کے لیے خلق، لیکن جتنی دنیا آپ کے پاس ہو اتنا ہی آپ انسانیت کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس دولت ہو تو آپ زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. جو ممالک پیسہ والے ممالک ہیں ان کی اہمیت دنیا میں کتنی زیادہ ہے. تو اسی لیے ہمیں ابھی یہودیوں نے جو دیکھا دنیا میں ان پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہونا انہیں کے کردار کی وجہ سے تھا، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے حقیقی انسان خود ہے، باقی سب کیا ہے، انسان نما جانور ہے، ان کی خدمت کے لیے خلق ہوا ہے. اسی لیے لوگوں کے بدخواہ ہوتے تھے، لوگوں کے خیرخواہ نہیں ہوتے تھے، تو دوسرے لوگ بھی ان پر ظلم کرتے تھے. یہودیوں نے کیا کیا، دنیا کے معیشت پر قبضہ ڈالا، بینک انہوں نے بنایا، خلاصہ دنیا کے معیشت ان کے ہاتھ میں، یورپ امریکہ کی معیشت ان کے ہاتھ میں، دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. 15 ملین 16 ملین آبادی ہے، پوری دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، اس کے وجہ کہ معیشت قوی ہے. معیشت کیوں قوی ہوا؟ عقل و حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہمارے بھی معیشت قوی ہونا چاہیے، ہم مذمت معیشت ہیں، لیکن معیشت مال کے غلام نہیں بننا چاہیے، وہ آپ کے اختیار میں ہو، نہ آپ اس کے اختیار میں جائے. کوئی مثال دیتا تھا کہ مثلا آپ مہینے میں 20,000 کماتے ہیں تو 20,000 خرچ کرتے ہیں، 50,000 کمائے 50,000، 1,00,000 کمائیں گے 1,00,000 خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کے اختیار میں ہیں، مال آپ کے اختیار میں نہیں ہے. عام طور پر ہم ایسے ہی ہیں، 20,000 10,000 پر بھی ممکن ہے گزارا کر، ابھی مجھے نہیں معلوم ادھر کے کتنا پر گزارا کر سکتے، مثال ہے. تو کیا ہے، وہ مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے 10,000 پر 15,000 پر ممکن ہے گزارا کرے، لیکن ہم خود مال کی گرفت میں ہیں، مال ہمارے گرفت میں نہیں، مال کے غلام ہے. دین یہی کہ تم مالدار ہو جاؤ، نعم المال الحلال، حدیث ہے للرجل الصالح، مال حلال صالح آدمی کے لیے بہت بہترین ہے. بس اس کے سامنے غلام مت بن جاؤ، اس کا بندہ مت بن جاؤ، اس کی پوجا مت کرو. اگر نفس کی پوجا کریں گے تو خود بخود مال، حکومت، شہرت، بیوی، بچے سب کی پوجا کریں گے، اور ان کی پوجا کریں گے تو شیطان کی پوجا کریں گے. قرآن کیا فرماتا ہے، تیسرا معبود شیطان ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا شیطان کی عبادت مت کرو. وان اعبدونی، میری عبادت کرو. ھذا صراط المستقیم، صراط المستقیم کا دو رکن ہے، شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو ماننے سے انسان راہ راست پر نہیں آتا. منفی کو چھوڑنا، لا الہ، منفی سب کو چھوڑ دے الا اللہ. یہ مشرکین مکہ خدا کو بھی مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. منفیوں کو چھوڑ دے، منفی مثبت دونوں کو مانیں گے تو خنسا ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا. تو کیا ہے، یہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کے نفس کی خواہشات کو پڑھ لیتا ہے. شیطان نفسیاتی بڑا ماہر ہوتا ہے، خواہشات کو پڑھ لیتا ہے، انسان کی کمزوریوں کو پڑھ لیتا ہے. اسی لیے انسان سے کہا معرفت النفس حاصل کرو، اپنے کمزوریوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنے قوت کے نقاط کو کنٹرول میں رکھو. خلاصہ کمزوریوں کو پڑھ لیتا ہے انسان کو مطالعہ کرتا ہے تو نفس امارہ اس کے سامنے ہے انسان کے، تو اس کو اب کیا کرتا ہے، دنیا کے ذریعے اس کے خواہشات کو تکمیل کرتا ہے. شیطان کہتا ہے تمہاری خواہشات دنیا کے ذریعے، حکومت کے ذریعے صدام کو آمادہ کرنا چاہتا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو صدام کے پاس سپر طاقت، علاقے کی سپر، منی سپر طاقت بننے کی خواہش تھی. تو کیا کیا امریکہ اور یورپ نے علمی سارے رسالے وغیرہ میں یہ بیان کیا کئی عرصہ کہ بھائی ایران کی فوج ختم ہو گئی، فضائیہ ختم، زمینی ختم، دلائل لایا بہت دلائل کہ صدام کی تمنا تھی کہ علاقے کی سپر طاقت بن جائے. تو گویا اس کو بتا دیا کہ بھائی اب موقع آ گیا تمہارے لیے. شیطان ڈائریکٹ نہیں کہتا یہ کرو، تو کوئی نہیں مانتا یہ کرو کہنے سے، اس کے انا کو زک پہنچتا ہے نا، اس کی کمزوریوں کو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے آغا؟ روشن باغ دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے کہ تم اس میں کود جاؤ. تو شیطان انسان کے نفس امارہ کو دیکھ کر، دنیا دکھا کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. کون سا شیطان؟ انسانی شیطان جنات کے شیطان سے زیادہ خطرہ. امام خمینی نے جو کہا امریکہ کو شیطان اکبر، فارسی میں بزرگ، بزرگ کا معنی کیا، میرے بڑا بھائی، یعنی کیا سب سے بڑا، تو کیا کہتے ہیں بڑا بھی، یعنی بڑا کا معنی دو ہوتا ہے، ایک کیا ہے سب سے بڑے کو بھی بڑا کہتے ہیں اور ویسے بڑے کو بھی بڑا کہہ سکتا ہے. تو شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑا شیطان، کیونکہ خود قرآن کا شیاطین الجن والانس، کچھ شیاطین انسانوں کے ہیں، کچھ شیاطین جنات کے ہیں. پیغمبر نے اس کی تفسیر میں فرمایا، جب کسی نے پوچھا، فرمایا انسانوں کے شیطان جن کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. دیکھو ہمیں کون دھوکہ سکے، انسانی شیطان زیادہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں جنات کے، جنات کے شیطان کیا ہے، وسوسہ میں ڈالنا، باطل کو خوبصورت پیش کرنا، امیدیں دینا وغیرہ وغیرہ، یہی کام کرتا ہے نا. وکان کید الشیطان ضعیفا. انسانی شیطان دیکھیے، ایک جوان کو شہوت کے لیے، ابھی 10 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، اتنی شہوتی مناظر دکھاتے ہیں کہ 10 سال میں بالغ ہو جائے لڑکے مثلا، یعنی ایسا شیاطین انسانی کام کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے. ابھی دیکھیے یہ بن سلمان، سب کچھ ہے اس کے باوجود اقتدار کے لیے امریکہ کو خوش رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہر جرم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو عموماً شیطان، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنات کے شیطان ہو، اور خصوصاً انسانی شیطان زیادہ خطرناک ہے، وہ انسان کو دنیا دکھا کر، بن سلمان کو کیا کہتا ہے، بادشاہ چاہیے میرے ساتھ دے دو، تم میرے کیا ہے، دودھ دینے والی گائے ہو، دودھ دے دو تمہیں رکھیں گے ورنہ تمہیں ذبح کریں گے. آپ نے سنا ہے نا الیکشن میں اس نے یہی جملات کہا، تو یہ ہمیشہ ہے، یہ کھل کر کہتا ہے، ورنہ ہمیشہ تاریخ بشریت کیا ہے، گواہ ہے. شروع انسان کے اپنے نفس سے، اس لیے حدیث میں فرمایا اعدا عدوک نفس کل لیتی بین جنبک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس امارہ ہے، اس کا اصلاح نہیں کریں گے تو سب آپ پر غالب آئیں گے. تو ہمارے سامنے اس کے لیے نمونے عمل محمد ہو، آل محمد ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے فرمودات ہے. اور ہم جو کہتے یا لیتنا کا معنی کیا ہے، یعنی تمام تر مشکلات کے باوجود راہ اہل بیت کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن راہ اہل بیت میں صرف شہادت نہیں ہے، آپ علم حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، اتحاد حاصل کرو، سوچو، کام کرو، دنیا آخرت دونوں کو آپ کما سکتے ہیں، لیکن اپنی حد تک تیار رہنا ہے کربلا جیسے قربانی دینے کے لیے جہاں ضرورت ہو. یہ نمونہ ہمارے پاس امام زمانے کی پردے غیب میں جانا، کیا جتنا ہو سکے کامیابی کے لیے تیاری کرو، جتنا ہو سکے کامیابی کے لیے کیا کرو، تیاری کرو. خدا بحق محمد آل محمد ہمیں
صراط مستقیم پر، راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما. لبنان، فلسطین، سوریہ، کشمیر، یمن، بحرین، ایران، عراق، جہاں پر بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی مدد فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی، ان کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا عراق میں محبان اہل بیت کو اہل بیت کے مرضی کے مطابق الہی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا ایران میں نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کو، جو اس وقت علمدار اسلام ہے، خدایا اس کی مدد فرما، اس کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. خدایا رہبر معظم انقلاب کے تمام مشکلات کو آسان فرما. خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما. خدایا ہمارے حاجت مندوں کے تمام حاجات کو پورا فرما. دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان شیعیان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو، انہیں نیست و نابود فرما. خدایا مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف و مقاصد کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا شیعیان اہل بیت کو ظہور امام کے لیے اپنا آپ کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حقیقی معنوں میں توبہ کر کے، اصلاح نفس کر کے تیری ذات کو، محمد آل محمد کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے شہداء اور مرحومین کو محمد آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصاً شہداء ملت، اس مسجد امام بارگاہ کے لیے زحمت کرنے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.